بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شرح السنة لفضيلة الشيخ الإمام أبي محمد الحسن بن علي البربهاري رحمة الله عليه، اس پیاری کتاب کی شرح کا درس جاری ہے، اور شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان فوزان کی شرح سے ہم کر رہے ہیں. آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 9 پر ہم پچھلے درس میں رکے تھے، اور یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وَعْلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ عَنْ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير، فلا يقتدى بزلته فإنه هالك. ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. إمام بربهاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یاد رکھو، سیدھی راہ سے نکل جانا دو طرح ہوتا ہے. ایک شخص راہ حق سے پھسل گیا اور وہ خیر کا ارادہ رکھتا تھا، تو اس کی لغزش کی پیروی نہیں کی جائے گی، کیونکہ وہ ہلاک ہونے والا ہے. دوسرے نے حق سے دشمنی کی اور راہ کی مخالفت کی، جس پر اس سے پہلے متقی لوگ گامزن تھے، ایسے شخص گمراہ گر اور اس امت میں سرکش شیطان ہے. اس شخص کا فرض بنتا ہے جو اس کی حقیقت سے واقف ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے ڈرائے اور لوگوں کو اس کا قصہ یعنی حقیقت بیان کرے، تاکہ کوئی اس کی بدعت میں گرفتار ہو کر ہلاک نہ ہو. ان پیارے اور عظیم جملوں کے تعلق سے فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ شرح میں فرماتے ہیں: لما وصف الشیخ رحمہ اللہ فی الکلام السابق الطریق الصحیح الذي يجب ان يسير عليه المسلم في عقیدته ودینه، جب شیخ رحمہ اللہ نے، یعنی امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، پچھلے باتوں میں یا پچھلے کلام جو گزر چکا ہے اس میں صحیح راستہ بیان فرمایا ہے، جس راستے پر چلنا ہر مسلمان پر واجب ہے اپنے عقیدے اور دین میں. ذکر ان من یخرج عن هذا الطریق فهو احد رجلین، اب شیخ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ جو راہ راست یعنی صراط مستقیم سے ہٹ جاتا ہے تو وہ دو لوگوں میں سے ایک ضرور ہے، یعنی دو قسم کے لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. الرجل الاول، پہلا شخص، من خرج غیر متعمد، وہ شخص جو راہ راست سے تو ہٹ گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں، اس کا پاؤں پھسل گیا، اس سے غلطی ہو گئی ہے. بل یرید الخیر لیکن سلک طریق غیر الخیر، وہ خیر تو چاہتا تھا لیکن راستہ خیر کے راستے کے لئے کسی اور راستے کو اپنا لیا. والاجتہاد لا یکفی، ذرا غور سے باتیں سنیں، بڑے اہم باتیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اجتہاد کافی نہیں ہے. وان کانت نیت صاحبہ صالحۃ، اگرچہ اجتہاد کرنے والے شخص یا عالم کی نیت صحیح کیوں نہ ہو، ومقصده حسنا، اور اگرچہ اس کا مقصد حسن اور اچھا کیوں نہ ہو، لابد ان یکون مع ذلك على الطريق الصحيح، یہ لازم ہے کہ صحیح نیت و صحیح مقصد کے ساتھ ساتھ صحیح راستے پر ہونا بھی لازمی ہے. یاد رکھیں یہ بہت ضروری بات ہے. نیت اچھی ہے, مقصد بھی اچھا ہے, راستہ غلط ہے, اس نیت کا فائدہ کیا ہے؟ تو صحیح نیت ہے, مقصد بھی اچھا ہے, حسن ہے, راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے, یہ لازمی ہے. فہذا یعتبر مخطئا, تو ایسا شخص جس کی نیت درست ہے, متعمد نہیں, اس سے غلطی ہوئی ہے اور اس نے غلط فتویٰ دیا ہے, یہ غلط راستہ اختیار کیا ہے, اجتہاد کیا ہے, راستہ غلط اختیار کیا ہے, تو ایسے شخص کے ایسا شخص فرماتے یعتبر مخطئا, اسے انڈر لائن کر لیں, یہ شخص خطا پر ہے, غلطی پر ہے. وما وافقه على ذلك وسار معه, اور جو اور ہر وہ شخص جو اس کی موافقت کرتا ہے اس کے ساتھ چلتا ہے, على الخطأ, اس خطا پر, وهو يعلم خطأه فهو هالك, جبکہ وہ شخص جو اس شخص کے ساتھ چل رہا ہے جو خطا پر ہے, اگر وہ یہ جانتا ہے کہ یہ عالم جس کی وہ پیروی کر رہا ہے اس سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے اور وہ خطا پر ہے, اس خطا کو جاننے کے باوجود بھی یہ شخص اس عالم کے ساتھ دیتا ہے, اس کی پیروی کرتا ہے, فہو ہالکن, ایسا شخص ہالک ہے. وجہ کیا ہے؟ لأن هذا طريق هلاك حتى ولو لم يتعم صاحبه الخروج وإنما هو يلتمس الخير, کیونکہ یہ راستہ جو ہے ہلاکت کا راستہ ہے. یاد رکھیں قاعدہ, ہر وہ راستہ جو صراط مستقیم سے دور ہے یا صراط مستقیم کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے, ہلاکت کا راستہ ہے, گمراہی کا راستہ ہے, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. اب اگر کوئی شخص کسی سے غلطی ہوئی ہے, اسے پتہ چلا میں نے غلطی کی ہے, رجوع کر رہے واپس آ گیا صراط مستقیم پر, تو ہلاکت سے بچ گیا. لیکن اگر کوئی شخص یہ جان چکا ہے کہ ہلاکت کا راستہ ہے, اسے نصیحت بھی کی گئی ہے, اس کے باوجود ہٹ درمی سے مظاہرہ کرتا ہے اور غلط راستے کو اختیار کر کے اس پہ چلتا رہتا ہے, یہ شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. اور ہر وہ شخص جو اس کی پیروی کرتا ہے اس غلط راستے پر, شخص فرماتا ہے وہذا هو حال الكثير من الذين يبتكرون ابتكارات من انفسهم في علم العقيده فهذا امر لا يجوز ولا يتابعون عليه. یہی حال بہت سارے لوگوں کا ہے جو نئی نئی چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کرتے ہیں عقیدہ کے علم میں. فهذا امر لا يجوز, تو یہ چیز جو ہے یہ امر جو ہے جائز نہیں ہے. ولا يتابعون عليه, اس پر ان کی اتباع کرنا پیروی کرنا بھی جائز نہیں ہے. وصاحبه ليس على صواب, اور ایسا شخص صواب پر نہیں ہے. والله جل وعلا يقول, اور اللہ سبحانه وتعالى جل شانه کا ارشاد ہے, وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه, اور بے شک میرا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے, بس اسی کی اتباع کرو. ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله, اور سبل یعنی مختلف راستوں کے اتباع اور پیروی مت کرو, پھر تمہیں اس راستے سے جو یعنی جو اللہ تعالیٰ کا صراط مستقیم ہے اس سے تمہیں دور کر دیں گے. سورۃ الانعام آیت نمبر 153. شیخ صاحب اللہ فرماتے ہیں فأي سبيل يخرجنا عن الصراط المستقيم فنحن نرفضه, اسے انڈر لائن کر لیں, ہر وہ راستہ جو ہمیں صراط مستقیم سے خارج کر دیتا ہے, دور کر دیتے, ہم اسے چھوڑ دیتے, نرفضه, اسے رد کر دیتے ہیں. ولو كان صاحبه يقصد الخير ونيته طيبة, اگرچہ وہ شخص جو اس غلط راستے کو اپنا چکا ہے, جو صراط مستقیم سے دور ہے, اگرچہ اس شخص کا قصد اور نیت اچھی ہے, تب بھی ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے. فنحن لا نتابع على ذلك, ہم اس پر اس کی پیروی نہیں کریں گے اور رد کریں گے. وهو ان استمر على خطئه فسيؤول الى الهلاك, اور اگر یہ شخص اس خطا پر قائم رہا تو اس کی انتہا ہلاکت ہی ہے. لان کیوں؟ لان من ترك الطريق الصحيح في سفره واخذ طريق مضيعه هلك, کیونکہ جس شخص نے بھی اپنے سفر میں صحیح راستے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کیا جو گمراہی کا راستہ ہے, تو وہ ہلاک ضرور ہوتا ہے. یہ پہلا شخص تھا. کون سا شخص ہے؟ نیت اچھی ہے, قصد اچھا ہے، راستہ غلط ہے، نتیجہ ایسے شخص کی پیروی نہیں کی جاتی، اس کی غلطی کا رد کر دیا جاتا ہے، یہ شخص دونوں میں سے ایک ہے، یا تو اس کو علم نہیں تھا اس غلطی کا اور اسی پر وہ چلتا رہا اور اسی پر اس کی موت ہوئی، تو وہ شخص معذور ہے، اس کو پتہ نہیں تھا وہ غلطی پر ہے، اور اگر وہ شخص حق کو جان چکا ہے اور اسے نصیحت کی گئی ہے اس کی زندگی میں اور اسے معلوم تھا کہ وہ غلطی پر ہے، اس کے باوجود بھی ہر درمی سے مظاہرہ کرتے ہوئے اسی خطا پر وہ قائم رہا، تو ایسے شخص ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، اور ہر وہ شخص جو اس شخص کی پیروی کرتا ہے اس کی غلطی پر، چاہے جو شخص غلطی پر ہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اب یہ وہ شخص جو اس کی پیروی کر رہا ہے اگر اس نے جان لیا کہ اس کا جو امام یا اس کا جو عالم یا اس کا استاد غلطی پر ہے، اور یہ شخص جو اتباع کرتا ہے اپنے استاد یا عالم کی یا امام کی، حق کو جاننے کے بعد حق کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنے اس عالم یا استاد یا امام کی غلطی پر اس کی اتباع کرتا ہے، تو یہ شخص بھی ہلاک ہونے والوں میں سے ہے، واضح ہے؟ دوسرا شخص، اما رجل الاخر، دوسرا شخص، فهو المتعمد للخروج فهو يعرف الحق ويعرف ان ما خرج اليه باطل لكن يتعمد الخروج عن الحق بقصد اضلال الناس، دوسرا وہ شخص ہے جس نے جان بوجھ کر راہ راست کو چھوڑا ہے اور اس سے خارج ہو گیا ہے، وہ حق کو جانتا بھی ہے، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جس طرف اس نے حق کو چھوڑ کر جس طرف وہ چلا گیا ہے وہ باطل ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر حق کو چھوڑ کر اس سے خروج کر لیتا ہے، کیوں؟ بقصد اضلال الناس، اس کا قصد نیت کیا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنا، سبحان اللہ، تو اس شخص میں دو مصیبتیں ہیں، نمبر ایک اس کی نیت کیسی ہے؟ بری نیت ہے، قصد اس کا برا ہے، اور دوسری غلطی، دوسری مصیبت کیا ہے؟ راستہ بھی غلط ہے، تو دونوں مصیبتیں جڑ گئی ہیں، ظلمات بعض فوق بعض، نتیجہ کیا نکلا؟ یہ شخص خود بھی ہلاک ہوا اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا. الاول، شخص فرماتا قصده اصلاح الناس، پہلے شخص کی قصد اور نیت لوگوں کی اصلاح ہے، لكنه لم يسلك الطريق الصحيح، لیکن صحیح راستہ اس نے اختیار نہیں کیا. والثاني قصد اضلال الناس، دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا، وصرفهم عن الطريق الصحيح، لوگوں کو راہ راست سے دور کرنا چاہا، فهذا شيطان، کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ شخص شیطان ہے، تو شیطان جنوں کو نہیں ہوتے بلکہ انسانوں کو شیطان جنوں کے شیطانوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. فهذا شیطان، کیوں؟ لان الشياطين يخرجون الناس عن الصراط المستقيم، دیکھیں ہر بات کی دلیل ہے، سبحان اللہ، شیطان کیوں ہے؟ کیونکہ صراط مستقیم سے گمراہ کر دیتا ہے اور لوگوں کو خارج کر دیتا ہے. يقول ابلیس لربه جل وعلا، ابلیس نے کیا اپنے رب سے؟ لا اقعدن لهم صراطك المستقيم، الاعراف نمبر 16 میں شیطان نے، ابلیس نے اپنے رب سے وعدہ کیا کہ میں صراط مستقیم سے تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا. بیٹھا ہے شیطان جو ہے ابلیس صراط مستقیم پر بیٹھا ہے، جو ابھی اس پہ چلنا چاہتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کرنے کا سارا ساز و سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے، مکمل تیاری کے ساتھ. عجب ہے اس مسلمان پر جو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی تیاری کوئی بھی نہیں کرتا، دعا بغیر دوا کے کام کرتی ہے. قاعدہ کیا ہے؟ اعقلها ثم توکل، دعا کریں، لازمی کریں، شفا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ایک شخص اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرما، شادی کرتا نہیں ہے، کہاں سے اولاد آئے گی؟ ہوگی اولاد؟ کیوں؟ اعقلها ثم توکل، تو دعا بھی کرو اور دعا بھی کرو، تو بغیر تیاری کے، بغیر ہتھیار کے اللہ تعالیٰ سے دعا تو کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، کیا پتہ ہمیں صراط مستقیم ہوتے کہ اللہ کے لیے مجھے بتائیں؟ کہ ہر مسلمان کو پتہ ہے جو اللہ سے دعا کرتے ہر نماز میں، صرف فرض نماز میں 17 مرتبہ سر جھکا کے دونوں ہاتھ یوں جوڑ کے اب طرف سے دعا کرتے اہدنا الصراط المستقیم، اسے پتہ ہے صراط مستقیم ہے کیا؟ آج کتنے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ عجب بات ہے کہ نہیں؟ اب ذرا بس وہ چیز مانگتے جس کا پتہ ہی نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں عبادت عادت. حقیقتا بہت کم مسلمان نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھتے ہیں, اور اکثر کا حال یہ ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, کہ ہم عادت سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس لیے ہماری نماز ہمیں برائی سے روکتی ہے. کیا خیال ہے؟ کیوں نہیں روکتی؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ نہیں, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نا, ان تأکید کے لیے ہے کہ نہیں؟ ہماری نمازیں ہمیں جھوٹ بولنے سے روکتی ہے, برائی سے روکتی ہے, فحاشی سے روکتی ہے. وجہ کیا ہے؟ خلل کہاں پہ ہے؟ کہ ہم نے نماز تو پڑھی ہے لیکن کیا نماز کو عادت یا عبادت سمجھ کے پڑھی ہے؟ بات یہ ہے, اہدنا الصلاۃ لب لباب, پوری نماز کا پتہ ہے جان کس چیز میں ہے؟ سورۃ الفاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلاۃ کہا جاتا ہے کہ نہیں؟ نماز سورۃ الفاتحہ کو. قسمت الصلاۃ بین بین عبد نصفین, سے مسلم کی روایت ہے, پوری نماز دو حصے میں تقسیم ہے. سورۃ الفاتحہ کی جو آیات ہیں اور اہدنا الصلاۃ المستقیم, کیا اپنے رب سے مانگتے ہیں؟ سبحان اللہ. تو شیطان بیٹھا ہے مکمل تیاری کے ساتھ, لاقعدن لهم صراطك المستقیم, یہ وعدہ کیا شیطان نے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اچھا ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ على بصیرت پر دین پہ عمل کریں کہ نہیں؟ علم کی بنیاد پر یا صرف نام کے مسلمان ہیں اور نام ہی پر کام چلتا رہتا ہے؟ تو اس لیے صراط مستقیم پر چلنے کے لیے ساز و سامان کی اشد ضرورت ہے. ثابت قدمی کے لیے صراط مستقیم پر علم کی اور صحیح فہم کی اور دعا کی اللہ تعالیٰ سے اشد ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے, اور محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صراط مستقیم پر ثابت قدم رہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, یرید ان یصرفهم عنه الى الطریق الى الطرق المنحرفہ. شیطان ابلیس یہ چاہتا ہے کہ وہ لوگوں کو راہ راست یعنی صراط مستقیم سے دور کر لے اور منحرف راستوں کی طرف ان کو دھکیل دے. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرب لهذا مثلا, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. حینما خط خطا مستقیما, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن زمین پر کھینچی, خط, وخط حوله خطوطا اخرى, اور دونوں جانب جو ہے اور خطوط اور لائنیں بنائی. فقال الخط المستقيم هذا صراط الله, جو درمیان میں سیدھی لائن ہے, مستقیم سیدھی لائن ہے, فرمایا یہ صراط اللہ کا راستہ جو مستقیم ہے, سیدھی راہ راست ہے. وقال الخطوط الاخرى, اور دوسری لائنوں کو جو دائیں بائیں ہیں, وهذه سبل, یہ الگ الگ راستے ہیں, سبل ہیں. على كل سبيل منها شيطان, ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے. کیا کام اس شیطان کا؟ يدعو الناس الیہا, لوگوں کو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے. یہ صراط مستقیم ہے اور ادھر اس طرف راستے نکل رہے ہیں صراط مستقیم سے, اور ہر ایک راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے. ابلیس درمیان میں بیٹھا ہے اور اس کے چیلے ان راستوں پر بیٹھے ہیں, اور مومن بغیر ہتھیار کے بیچارہ اس راستے پر چلنا چاہتا ہے, مستقبل میں چلنا چاہتا ہے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس کو یہ بھی نہیں پتا صراط مستقیم میں چلنا چاہتا وہ ہے کیا, اس پر ثابت قدمی کیسے ملتی ہے؟ سبحان اللہ. اور ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے, اس کا کام کیا ہے شیطان کا؟ وہ لوگوں کو ان راستوں کی طرف بلاتا ہے. کیسے بلاتا ہے؟ ان راستوں خوبصورت دکھا کر بنا کر پیش کرتا ہے. شیطان نے صرف راستے کے بارے میں چند باتیں کرنی ہے. یہ راستہ عبادت کا راستہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ قرب حاصل ہوتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کے اولیاء چل چکے ہیں, یہ راستہ اولیاء اللہ کا ہے, یہ راستہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا ہے, اس راستے میں آپ کو دنیا سے دوری ملے گی, اور آہستہ آہستہ بدعات خرافات اور آخر تک دوسری طرف اور راستے پہ بیٹھا ہے. یہ راستہ جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہے, اس راستے پر جو چلتا ہے لوگوں کو دعوت دیتا ہے, لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے, لوگوں کو صحیح اخلاق کی طرف بلاتا ہے. تو اس راستے کی طرف آؤ اور یہ راستہ تمہارے لیے درست راستہ ہے. ایک اور کسی اور راستے پہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنے راستے خوبصورت بنا کر دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو پکارو گے تو جنت ملے گی, اگر اللہ کے اولیاء کو نہیں پکارے گو یا اگر کسی ولی کی بیعت نہیں کرو گے تو جنت حاصل نہیں کر سکتے. تو ہر شیطان اپنے اپنے کسی نہ کسی راستے پر بیٹھا ہے, اور یہ جو عوام بیچارے چل رہے ہیں صراط مستقیم پر, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, کچھ پتہ نہیں ہے کہ اب اس راستے پر چلنے کے لیے میرے پاس کوئی گائیڈ تو ہونا چاہیے نا. اب اگر کسی راستے پر چلتے آپ کے پاس پتہ ہی نہیں کہ آپ نے کب دائیں کب بائیں مڑنا ہے, کس طرف جانا ہے, تو گمراہ ہوگے کہ نہیں. تمہارے پاس قرآن ہے, ہمارے پاس سنت ہے, ہمارے پاس فہم السلف ہے. جس کے پاس یہ تین چیزیں واللہ گمراہ نہیں ہوگا. وہ قرآن ہے, سنت ہے اور فہم السلف ہے. فہم السلف کیوں؟ کیونکہ یہ جو راستوں پر بیٹھے نا دائیں بائیں شیطان, اب کیا سمجھتے ہیں یہ تورات اور انجیل کی بات کریں گے تو مسلمان گمراہ ہو جائیں گے کیا؟ یہ بھی قرآن سے آیت لے کے آئیں گے لیکن اس کی تعویل کے نام پر تحریف کر دیں گے, حدیث لے کے آئیں گے لیکن یا تو ضعیف ہوگی من گھڑت ہوگی یا اس کی اپنی تعویلیں پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے. تو فہم السلف, قرآن اور سنت کی صحیح فہم ہی ایک راستہ ہے صراط مستقیم پر صحیح چلنے کے لیے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا مثال واضح, یہ صحیح مثال ہے, ویطابق ما ذکرہ الشیخ ہنا, اور امام بربھاری نے جس کا ذکر کیا ہے بالکل اس مطابقت, اس حدیث کی مطابقت کرتا ہے. فالذی يخرج بالناس عن الصراط المستقيم الى السبل المحدثه المبتدعه لا يريد لهم الخير, جو شخص بھی لوگوں کو صراط مستقیم سے راہ راست سے خارج کر دیتا ہے, دور کر دیتا ہے دوسرے راستوں کی طرف جو نئے راستے محدث ہیں بدعتی راستے ہیں, یہ ایسے شخص ان کے لیے کبھی خیر خواہ ہو نہیں سکتا. وانما يريد لهم الهلاك وهو شيطان, ایسا شخص لوگوں کے لیے ہلاکت چاہتا ہے اور حقیقتاً ایسا شخص شیطان ہے. سواء كان من شياطين الجن او من شياطين الانس, چاہے شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے, علينا ان نحذر من هذا اشد من الحذر من الاول, اور ہمیں اس دوسرے شیطان سے حذر اور خبردار رہنا چاہیے جو انس جو انس جو انسی شیطان ہے. اول یعنی جن کے شیطان سے بھی زیادہ ہمیں خبردار اور محتاط رہنا چاہیے. لان هذا متعمد لضلال الناس, اور دوسرا یہ بھی مفہوم شیخ صاحب کے قول کا, جو پہلا شخص جس سے غلطی ہوئی ہے, جامع غلطی نہیں کی اس نے, خیر چاہتا تھا خود بھی لیکن غلطی ہوئی اور جس نے اس غلطی پر اس کی پیروی کی غلطی جاننے کے بعد وہ گمراہ ہوا, دوسرا شخص لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے جان بوجھ کے, تو سب کو چاہیے اس شخص سے خبردار رہے کیونکہ یہ شخص لوگوں کو راہ راست سے جان بوجھ کر ہٹانا چاہتا ہے. قوله مصنف امام بربهاري كي يقول فهو ضال مضل شيطان مريد, اي هو ضال في نفسه, يعني ایسا شخص جو ہے خود گمراہ ہے, ومضل لغيره, دوسرے کو بھی گمراہ کرتا رہتا ہے, وهو شيطان مريد متمرد, ایسا شخص جو ہے سرکس شیطان ہے, متمرد ہے سرکش ہے, يريد صرف الناس عن الصراط المستقيم, جو لوگوں کو راہ راست سے دور کرنا چاہتا ہے. قوله مصنف امام بربهاري رحمه الله كقول حقيق على من عرفه ان يحذر الناس منه, بہت اہم بات ہے, یہ بات بہت ضروری ہے کہ جو شخص بھی دیکھے, من عرفه, جس نے بھی, جو شخص بھی, یہاں پہ صیغۃ العموم ہے, جس نے بھی اس شخص کو جان لیا کہ یہ شخص غلطی پر ہے اور لوگوں خود گمراہ لوگوں کو گمراہ کی طرف بلاتا ہے, ان يحذر الناس منه, لوگوں کو اسے خبردار کرے اور آگاہ کرے, ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته احد فيهلك, لوگوں کو اس کے قصہ اس کی حقیقت بیان کرے تاکہ لوگ اس کی بدعت میں پڑھ کر ہلاک نہ ہو جائیں. اي هذا الذي خرج عن الحق متعمدا لا يجوز السكوت عنه, شيخ صالح فوزان حفظه الله فرماتے ہیں یہ شخص جس نے جان بوجھ کے لوگوں کو گمراہ کیا, ایسے شخص پر سکوت کرنا جائز نہیں, یعنی خاموشی اختیار کرنا, جبکہ ہم جان چکے ہیں کہ یہ شخص غلطی پر ہے اور لوگوں کو غلط سبق دے رہا ہے, اور ہم نے جان بھی لیا ہے, پھر خاموشی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. بل یجب ان یکشف امره, تو ایسے شخص کو بے پردہ کرنا لازمی ہے, ویفضح خزی حتى يحذره الناس, اور ایسے شخص کا جو غلطی ہے وہ لوگوں میں سرام بیان کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں خبردار ہو جائیں. ولا يقال, اور یہ نہیں کہا جائے گا, الناس احرار في الرأي, لوگ اپنی رائے میں آزاد ہیں, حریت الكلمة freedom of speech, freedom of words, freedom of talks, یا جس طریقے اس طریقے سے مختلف لوگ مختلف باتیں بناتے ہیں کہ ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو زبانیں دی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر کوئی شخص اپنے اظہار رائے کرنا چاہتا ہے تو لوگوں کو کھلم کھلا آزادی ہے, جو بھی شخص اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہے وہ شخص اپنی رائے پیش کرے, کوئی اسے روک نہیں سکتا, نہ اسے کوئی ٹوک سکتا ہے. احترام الرأی الآخر, اور دوسری کہ رائے کا احترام کرنا, کما یدندنون بہ الآن, جیسے کہ آج کل اس بات کو عام کیا جا رہا ہے. من احترام رأی الآخر, کہ دوسرے کی رائے کا بھی احترام کرنا چاہیے, چاہے یعنی چاہے وہ قابلیت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. والله عجب بات ہے, آج اکثر لوگ کیا کہتے ہیں, کوئی شخص غلطی کرتا ہے اور کوئی اسے نصیحت کرتا ہے اور جس نصیحت کی وہ غلطی پر جمع رہتا ہے. دیکھیں اگر وہ غلطی قبول کر لیتا ہے تو نصیحت کرنے والا کو فائدہ ہوا کہ اس نے اس کو نصیحت کی ہے اور اپنا نصیحت کرنے کا حق ادا کر لیا. مسلمان بھائی سے غلطی ہو گئی ہے, غلطی ہم سب سے ہوتی ہے کہ نہیں. جس سے نصیحت کی گئی اگر نصیحت قبول کر لیتا ہے الحمدللہ, واللہ اس شخص کی عزت بڑھے گی یا کم ہوگی, کیا خیال ہے؟ اس کی عزت بڑھے گی. اگر وہ ہٹ درمی سے مظاہر کر کے اپنی غلطی پر جمع رہتا ہے اور الٹے سیدھے دلائل ڈھونڈتا رہتا ہے, غلطی تو ہو گئی ہے, اب دیکھتے کوئی دلیل کہیں سے مل جائے. قرآن میں دیکھا نہیں ملی دلیل, حدیث میں دیکھا دلیل نہیں ملی, ضعیف روایت کہیں سے ملی, پتہ چلا ضعیف ہے, اس کا رد کر دیا گیا. پھر علماء کے قول میں دیکھتا ہے, سلف کے شاد اقوال ڈھونڈتے وہ نہیں ملا, سلف کے متعبین جو علماء ہیں سلف ان کے پھر اقوال میں ڈھونڈتے کہیں پر کوئی بات مل جائے, کہیں پر کوئی بات ملتے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بھی وہ استعمال کر کے کہتے دیکھو میرے پاس کوئی ثبوت ہے. سبحان اللہ, اتنی بڑی محنت کی ضرورت کیا ہے؟ غلطی کس سے نہیں ہوتی میرے بھائی؟ دیکھیں غلطی سے معصوم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. غلطی کا امکان رہتا ہے, غلطی ہو گئی ہے کیا مصیبت ہے بھائی؟ ہمارے ہمیں راستہ دکھا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ غلطی اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ توبہ کے دروازے کھلا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے حق میں غلطی ہو تو توبہ کرو, مخلوق کے حق میں غلطی ہو تو ان سے معافی مانگو, کیا مسئلہ ہے؟ حق اللہ حقوق العباد, اگر حق تلفی ہو گئی ہے, غلطی ہو گئی ہے, اگر پتہ نہیں تھا کہ میں غلطی پر ہوں, کسی نے اللہ اس کو جائے نصیحت کی ہے اور نصیحت قبول کر لی ہے تو واللہ خیر ہے, نور علی نور ہے. اگر نصیحت قبول نہیں کی مصیبت ہے کہ نہیں؟ اب رب کو ناراض کیا اور ہر درمی سے مظاہرہ کیا, ایسے شخص کو واللہ توفیق نہیں ہوتی, میں قسم کھا رہا ہوں. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی, اور آپ دیکھتے ہیں صحرا میں اکثر انسان پیاسا رہتا ہے, پانی کی قلت ہوتی ہے, دور سے سراب نظر آتا ہے, پہلے سے پیاس کی شدت, دوڑ لگاتا پانی کی طرف, وہاں پہ کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملتا. اس کے لیے مزید مصیبت ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسے شخص جسے نصیحت کی جاتی ہے, ہر درمی سے مظاہرہ کرتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اب ٹھیک ہوں, خیر پہ ہوں, کہیں سے کوئی کسی کا قول میں لے کے آیا ہوں اپنی اس باطل کو تائید کرنے کے لیے, واللہ اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے اس کے واللہ کوئی خیر نہیں ہے, اور جو وہ کر رہا ہے آگے سراب کے سوا کچھ ملنے والا نہیں اس کو. اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور حق کو قبول کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ نصیحت کرنے والا مجھے پسند نہیں ہے, جسے نصیحت اس کی شکل پسند نہیں ہے, اس کی آواز پسند نہیں ہے, اس کے انداز بیان پسند نہیں ہے, یہ چیزیں کام نہیں دیتی. واللہ آپ دیکھیں اس کی زبان سے حق نکل رہا ہے کہ نہیں, اگر حق تو قبول کرو, باطل تو رد کرو, بات ختم ہے. نہیں وہابی ہے ہم نہیں مانتے, کیوں؟ کیونکہ وہابی ہے. سبحان اللہ, ارے حق بات کر رہا ہے, قرآن اور سنت کے دلائل پیش کر رہا ہے, سلف کے اقوال تمہارے سامنے رکھ رہا ہے, اس کی یہ غلطی کہ کیونکہ وہ وہابی ہے اس لیے اس کی بات کو رد کر دیا گیا, تو اللہ کے کلام کہاں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہاں ہے؟ صحابہ کے اقوال, سلف کے اقوال کیا, وہ اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. یعنی بغض و نفرت یہاں تک مسلمان کو لے کے جائے گی؟ سبحان اللہ, یہ کوئی عذر نہیں ہے, واللہ کوئی عذر نہیں. اس کی شکل بری ہے, اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے, آواز بری ہے, اس اللہ نے ایسی آواز دی ہے, انداز بیان نہیں اس کو آتا, کوشش وہ کر رہا ہے اپنے ٹھیک کرنے کا, لیکن وہ تمہیں نصیحت تو کر رہا ہے, تمہیں راست پر لے آنے کے لیے کوشش تو کر رہا ہے, اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یا بغض نفرت کرنی چاہیے؟ سبحان اللہ. واپس آتے ہیں تو شیخ صاحب فرماتے ہیں الرأی الآخر کا احترام کرنا یہ یہاں پر غلط ہے. ہاں اگر عالم ہے, اس کی ایک رائے ہے, اجتہادی مسئلہ ہے, اختلاف ہو گیا ہے اس کے لیے احترام کیا جاتا ہے، اگرچہ قول راجح اور ہے لیکن یہ عالم ہے اور اس نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اجتہادی مسئلہ ہے. میں نے پہلے مثال بیان کی ہے، مثال کے طور پہ موزے پہ مسا کرنا، موزے مسا کر لیا ہے اور پھر اسے اتار دیا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء نے کہا کہ وضو کر لے کیونکہ جس پر مسح کیا اتار دیا، اب اس نے نہ تو پاؤں کو دھویا ہے نہ اس پر مسح کیا ہے، اور پاؤں کو دھونا نماز کی شرط ارکان میں سے ہے کہ نہیں، وضو کے ارکان میں سے ہے کہ نہیں، تو ایک رکن تو چھوٹ گئے، اسے نماز دوبارہ پڑھ لے. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ اس نے مسح کر لیا ہے اور وضو با وضو تھا، جراب کو اتارنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل کہاں ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اس لیے وہ نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے. اب جس نے پہلے قول کو لیا تقوی کی بنیاد پر، اس کی اپنی رائے ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں. جس نے دوسرے قول کے لیا جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ہے، جن علماء یہ فتویٰ دیے وہ صحیح قول ہے، وہ پہلا گرو اس کا احترام کرتا ہے. یہاں پر احترام جو ہے رائے الآخر کی یہاں پر کی جاتی ہے، لیکن عقیدے کے مسائل میں، توحید کے مسائل میں اور سنت کے مسائل میں کوئی شخص غلطی کرے اور پھر ہر درمی کا مظاہرہ کرے، اسے نصیحت کی جائے اور پھر بھی نہ مانے، اور یہ کہا جائے کہ نہیں اس کا بھی احترام کرنا چاہیے، یہ کوئی احترام نہیں ہے. بات واضح ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمسألة ليست مسألة آراء، المسألة مسألة اتباع. انڈر لائن کرنے، بہت پیاری بات ہے. مسئلہ صرف رائے کا نہیں، مسئلہ اتباع کا ہے. دین کی باتوں میں اتباع کی جاتی ہے، نہ کہ رائے کی بنیاد پر دین کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں. نحن قد رسم اللہ لنا طریقا واضحا، اللہ تعالی ہمارے ایک واضح راستہ بیان فرما دیا ہے جسے روڈ میپ کہا جاتا ہے. وقال لنا سیروا علیہ حین مقال، اللہ تعالی ہمیں حکم دیا اس راستے پہ چلو جب اللہ تعالی نے فرمایا وان هذا صراط مستقیم فاتبعوه. صراط مستقیم کس نے بنایا ہے، کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ہمیں کس نے حکم دیا اس کی اتباع کریں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. تو ہمارے آسان ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارے ذمہ یہ ہوتا کہ خود راستہ ڈھونڈو کہاں پر ہے پھر اس کی اتباع کرو، مشکل ہوتی کہ نہیں؟ کبھی مسلمان ایک ساتھ اتفاق کر سکتے؟ آپ کے نزدیک وہ راستہ سیدھا ہے، ان کے نزدیک کوئی اور راستہ، میرے نزدیک کوئی اور راستہ، تو پھر ہم متحد کب ہوں گے، کیسے ہوں گے؟ تو جو ہمارے لیے آسان ہے وہ ہمارے سب سے مشکل پڑ گیا ہے. اس کے ہمیشہ اکثر مثال دیا کرتا ہوں میں کہ رزق کے حلال کمانا آج ہمارے بہت مشکل ہے. اگر اللہ تعالی ہمیں رزق حلال دے دیتا، خود ذمہ لے لیتا، اور منہ میں لقمہ ڈالنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں حکم دیتا کہ اب اس لقمے سے فائدہ اٹھا کے دکھاؤ، کوئی بھی شخص زندہ رہ سکتا؟ کیا خیال ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. ہم لقمے کو بناتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، اسے چباتے ہیں، پھر اسے نگل لیتے ہیں. مرضی سے نگلتے ہیں کہ نہیں؟ نکال بھی سکتے ہیں، نگل لیتے ہیں نا. اب نگلنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب اس لقمے کو حلق سے معدے تک کس نے پہنچایا ہے؟ معدے میں ڈائجسٹ کس نے، کس کے حکم سے ہوا ہے؟ اچھا، ڈائجسٹن کیسے ہوتی ہے؟ پروٹین کھایا ہے، بعض وہ گوشت کھاتے پھر گوشت ہی کھاتے پھر، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا. چربی بھی کھائی ہے، اس کے ساتھ چاول بھی کھائے ہیں، اس کے ساتھ پیپسی بھی پی ہے، پھر فروٹ بھی کھائے ہیں، پھر پانی بھی پیا ہے، پھر پتہ نہیں کیا کچھ لسی وغیرہ سب کو ڈال دیا، پیٹ بھرا ہوا ہے. اب مجھے پتا ہے میڈیکلی ہر چیز کی ڈائجیشن کے الگ الگ سے انزائم ہے، پتہ ہے چربی کے لیے الگ ہے اور اس کی خاص مقدار ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا تو انڈائجیشن شروع ہو جاتی ہے، بدہضمی شروع ہو جاتی ہے. پروٹین کے لیے جو ڈائجیشن کے لیے تھوڑا زیادہ ہو گیا پھر مصیبت پڑ گئی ہے، سبحان اللہ، کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اچھا پھر معدے سے نکل کے چھوٹی آنت میں آ گیا ہے، چھوٹی آنت میں خون کی نائیں لگی ہیں، جو صحیح خوراک ہے فائدہ مند اسے چوس لیتی ہے، پروٹینز ہے، کاربوہائیڈریٹس ہے، فیٹس وغیرہ جو ہے، منرلز ہے، وائٹمنز ہے، سب خون میں چلا جاتا ہے. کون کرتا ہے؟ کتنی مقدار میں جانا ہے؟ سبحان اللہ. شوگر کو کنٹرول کیسے، شوگر جس میں کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ اگر ہم نے شوگر کھائی ہے اور پینکریاز کا ہمارے پاس بٹن ہوتا یا کوئی خاص طریقہ ہوتا، دبانا ہے، اتنی نکالنا ہے، پھر اس کو روکنا ہے، ہم کوئی کام کر سکتے؟ ایک سجدہ کر سکتے ہم؟ سبحان اللہ. تو آسان چیز جو ہے نا، جو سب سے آسان، اللہ تعالیٰ ہمارے حوالے کر دی. کیا کرنا ہے؟ رزق حلال. آگے میں نے نہیں بتایا کہ آخر تک گردے میں کیسے خون جاتا ہے، وہ کیسے فلٹر ہوتا ہے، صفائی کیسے ہوتی ہے، پھر بڑی آنتوں میں جاتا ہے، وہاں پہ کیا ہوتا ہے، پھر اخراج کیسے ہوتا ہے. یہ سارا سسٹم جو ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے. کافر ہے یا مومن ہے، سب کا ہمارے ذمہ. کیا ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ رزق حلال اور طیب رزق ہم کھائیں. ہم وہ کر سکے ہیں؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. سود کھانا، سور کے گوشت سے بھی، کھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. پتہ ہے سود کھانا جو ہے وہ سور اور مردار جانور کے گوشت کے کھانے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کب اس میں پوری بات کروں گا انشاءاللہ دلائل کے ساتھ. الغرض یہاں پر بالکل ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم متعین فرما دیا ہے اپنی مرضی سے. دین اسلام ہے، بنیاد قرآن ہے، سنت ہے اور فہم السلف ہے، اس پر چلو. اس کی پھر حکم دیا ہمیں اتباع اس کی کرو، اور باقی جو بھی راستے سبل ہیں ان سے دور رہو، اور ہر راستے پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہر راستے شیطان بیٹھو ان سے بچو. غلط راستے بیان کر دیے ہیں، صحیح راستہ متعین کر دیا ہے، صحیح راستہ کی نشانی متعین کر دی. اہدن صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جو دو بڑے گمراہی کے راستے، ہلاکت کے راستے ہیں، غیر مغضوب علیہم ولا الضالین. اس سے بڑھ کر وضاحت کوئی چاہیے؟ 73 فرقوں کی حدیث لے لیں آپ، امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں، ایک جنت میں. سب کا عرض کرتے ہیں وہ کون سا فرقہ جو جنت میں جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، علم انا علیہ واصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ 72 کی یہ پہچان ہوگی؟ مشکل ہوتا کہ نہیں؟ دو لفظوں میں، علم انا علیہ واصحاب، جس پر میں، قرآن اور سنت ہے، واصحابی قرآن سنت کے صحیح سمجھ ہے، بات ختم ہو گئی. جب اتنی آسان راستہ ہے، اکثر مسلمان پھر بھی اس راستے سے ہٹے ہوئے، عجب بات ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فأي شخص يأتينا ويريد منا أن نخرج عن هذا الصراط فإننا أولا نرفض قوله، جو شخص بھی آتا ہے ہمارے پاس اور وہ ہمیں اس راہ راست سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم سب سے پہلے نرفض قوله، اس کے قول کا رد کر دیتے ہیں. وثانیا، دوسری بات، نبین ونحذر الناس منه، اور لوگوں کو اس شخص سے آگاہ اور خبردار کرتے ہیں. ولا يسعنا السكوت عنه، اور ہم اس پر خاموشی نہیں اختیار کر سکتے. لأننا اذا سكتنا عنه اغتر به الناس، اگر ہم خاموشی اختیار کریں گے تو لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے. لا سيما اذا كان صاحب فصاحة ولسان وقلم وثقافة، خصوصی طور پر اگر یہ شخص جو ہے جس نے غلطی کی ہے اور ہم سکوت اختیار کریں اس کی غلطی پر، اور یہ شخص غلطی کے ساتھ ساتھ صاحب فصاحت ہو، انداز بیان بہت اچھا ہو، اس کی زبان اور قلم بہت اچھی چلتی ہو، اور صاحب ثقافت اور علم بھی ہو، فإن الناس يغترون به، تو لوگ ایسے شخص سے دھوکے میں آ جاتے ہیں. ويقولون هذا مؤهل، هذا من المفكرين، یہ شخص تو یعنی اس کے پاس ڈگری ہے، یا اس کے پاس علم ہے، اہل علم میں سے ہے، یا یہ مفکرین، جیسے کہ آج کل ایک ٹرم ہے مفکر اسلامی، اس میں کیا کہتے ہیں، ایک اس کی خاص ٹرم بھی ہے، کیا کہتے ہیں، ذہن سے نکل گئیں گے، اس میں خاص اس کے لیے ٹرم بھی استعمال کی جاتی ہے. کما هو الحاصل الان، جیسے کہ آج کل یہ بات بہت عام ہو چکی ہے، فالمسألة خطيرة جدا، مسئلہ بہت ہی خطرناک ہے. وهذا فيه وجوب الرد على المخالف، شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ، اس سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ مخالفت کرنے والے کا رد کرنا واجب ہے. عکس ما يقول اولئک یقولون، اس کے برعکس جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں، اترک الردود، ردود کو چھوڑ دو، کسی کا رد مت کرو. ودع الناس کل له رأیه واحترامه، لوگوں کو چھوڑو، ہر بندے کا اپنی رائے ہے، اس کا اپنا احترام ہے. وحریت الرأی وحریت الکلمہ، اور رائے کی حریت اور آزادی، اور کلمے کی آزادی کی بنیاد پر لوگوں کو کچھ نہ کہو. بہذا تہلک الامہ، اس طریقے سے امت هلاك هو جايجي. السلف ما سكتوا عن أمثال هؤلاء. سلفنا كبي خموشي أسلقوا فنهي اختياركي، بل فضحوهم وردوا عليهم، بل كي أسلقوا يعني بدعتك سلفنا البدعت كوبي بردك يا أور انكرد بك يا لعلمهم بخطرهم على الأمة، كيوكي وہ بہترین طریقے سے جانتے تھے، ان کو یہ علم تھا، خوب جانتے تھے کہ اہل بدعت کا خطرہ امت پر بہت ہی زیادہ ہے. ونحن لا يسعنا ان نسكت عن شرهم، اور ہم بھی ان کے شر پر خاموشی اختیار نہیں کر سکتے. بل لابد من بیان ما انزل الله، بلکہ جو اللہ تعالی نازل فرمائے اس کو بیان کرنا لازمی ہے. والا فاننا نكون كاتمين، ورنہ پھر ہم ان میں سے ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جو حق کو چھپاتے ہیں. من الذين قال الله فيهم، جن کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے، ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے نازل فرمایا ہے بینات اور ہدایت میں سے، من بعد ما بیناه للناس، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کو بیان فرما دیا ہے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک یلعنهم اللہ، اس لوگوں پر اللہ تعالی لعنت بھیجتا ہے، ولعنهم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ایسے شخص پر لعنت کرتے رہتے ہیں. سورۃ البقرۃ نمبر 159. فلا يقتصر الامر على المبتدع، بات صرف مبتدع پر ختم نہیں ہوتی، بل يتناول الامر من سكت عنه، بلکہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ فلان نے بدعت ایجاد کی ہے، اس پہ سکوت اختیار کرتا ہے، وہ شخص بھی ہلاکت میں شامل ہو جاتا ہے. فانه يتناوله الذم والعقاب، تو ایسے شخص بھی اس مذمت اور عقاب میں داخل ہو جاتا ہے. لان الواجب البيان والتوضيح للناس، کیونکہ واجب تو یہ ہے کہ لوگوں کو جو حق ہے وہ بیان کیا جائے اور اس کی وضاحت کی جائے. وهذه وظيفه الردود العلميه المتوفره الان في مكتبات المسلمين، اسے انڈر لائن کر، بہت اہم بات ہے. آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب سا نیا فتنہ وجود میں آیا ہے، یہ مدخلی ہیں، یہ فتنے باز ہیں، یہ صرف ردود کرنا ہی جانتے ہیں، صرف لوگوں کا رد کرتے رہتے ہیں، ان کو اور کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صرف علماء کی غیبت کرنا جانتے ہیں. سبحان اللہ، سننے فضلۃ الشیخ علامہ صالح بن فوزان الفوزان، یہ شرح میں شیخ ربیع مدخلی کی نہیں پڑھ رہا یہاں پہ، یہ شرح کس کی ہے؟ شیخ صالح بن فوزان الفوزان فضل اللہ کی شرح ہے. سنے کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں، وهذه وظيفة الردود العلمية المتوفرة الآن في مكتبات المسلمين، اور یہی کام ہے جو علمی ردود ہیں جو آج کل موجود ہیں مسلمانوں کی مکتبات اور بک سٹورز میں. كلها تذب عن صراط مستقيم، سارے کے سارے جتنے بھی ردود موجود ہیں وہ صراط مستقيم پر، یعنی جو بھی صراط مستقيم سے چیز دور کر دیتی ہے ان کا رد کر کے لوگوں کو مستقیم طرف واپس بلاتے ہیں. صراط مستقیم کو پاک کرنے کے لیے ہر شائبے سے اور ہر گمراہی سے جتنے بھی ردود موجود ہیں وہ صرف اسی لیے موجود ہیں. وتحذر من هؤلاء، اور ان اہل بدعت سے جن کا کام لوگوں کو راہ راست سے دور کرنا ہے ان سے بھی آگاہ و خبردار کرنا مقصود ہے. فلا يروج هذه الفكرة، فکرۃ حریت الرأی و حریت الکلمۃ و احترام الآخر، یہ جو ایک سوچ آئی ہے کہ دوسروں کی رائے کا خیال رکھا جائے اور ان کی آزادی رائے کا خیال رکھا جائے اور احترام کرنا چاہیے، یہ جو بات ہے، یہ جو سوچ ہے، صرف وہی اس سوچ کی ترویج کرتا ہے، عام کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے. الا مضل کاتم للحق، جو لوگوں کو گمراہ کرتا رہتا ہے اور حق کو چھپاتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اور آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے نہیں، دس گالیاں دیتے ہیں اور تہمتیں لگاتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، یہ ایک نیا گروہ نکلا ہے جو امت میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے، خصوصاً تو حدیثوں میں تفرقہ پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی ہم غلطی کرتے جائیں اور آپ لوگ خاموشی اختیار کرتے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ غلطی آپ کا استاد کر رہا ہے، یہ غلطی آپ کا عالم کر رہا ہے، یہ غلطی آپ کے ہی مسلک کا ایک شخص کر رہا ہے. اگر ایک ہمارے مسلک کا ایک شخص غلطی کرتا ہے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں، وہ دوسری غلطی کرتا ہے ہم پھر خاموشی اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرا شخص پھر ایک غلطی کرتا ہے، پہلے کی خاموشی دوسرے بھی خاموشی کرنی چاہیے نا، پھر خاموشی اختیار کی ہے، اسے پھر دوسری غلطی کی ہے، پھر تیسری کی ہے، پھر خاموش، دوسرا، تیسرا، دسواں، بیسواں، غلطی سب سے ہوتی ہے. جب سکوت اختیار کرنا ہے، کسی کو ضرورت نہیں کوئی مائی کلال سامنے آ کے کوئی نصیحت کرے یا بات کرے، اللہ کے لیے مجھے بتائیں دین کے کیا بچے گا، صراط مستقیم کا بچے گا کیا، سلفیت کا بچے گا کیا، اہل حدیثیت کا جس کے ہم دعوے دار ہیں بچے گا کیا، صرف نام بچے گا نا. آج یہی وجہ کہ حزبیت اپنی جگہ کر چکی ہے، اپنی جڑیں، اپنے پنجے گاڑ چکی ہے، اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہیں. کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ راستہ غلط ہے اور فلان فلان عالم سے یہ غلطی ہوئی ہے، نصیحت کی ہے، ادب کے دائرے میں رہے کہ یہ بھی اچھا نہیں لگتا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا عالم ہے، یہ ہمارا مسلک ہے. سبحان اللہ، ہمارا عالم، ہمارا مسلک ہے. تو اس کا مطلب ہے جو بھی ہم کرے کرتے جائیں. یہی بات تصوف میں شروع ہوئی تھی کئی صدیوں پہلے. انہوں نے کہا صوفی ہے، اولیاء کو ماننے والا ہے، بیعت کر چکا ہے، چاہے کسی بھی طریقے کی اتباع کرتا صوفی ہے نا، خاموشی اختیار کرو. پھر رقش بندی آئے، سہروردی آئے، چشتی آئے، قادری آئے، رفاعی آئے، احمدی آئے، تیجانی آئے، اور فرقے بڑھتے گئے اور دین سے دوری ہوتی گئی. آج تصوف کہاں پہ ہے؟ کہیں پہ کوئی علم، علم کا نام نظر آتا ہے؟ نام، کوئی نشان علم کا کہیں پہ ہے؟ کیوں؟ یہی وجہ تھی، غلطی کرتے گئے، الگ ہوتے گئے، اور بڑوں نے کہا خاموشی اختیار، ہمارے اپنے ہی ہیں، اللہ کے لیے مجھے بتائیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے. ہمارے غلطی کریں، خاموشی اختیار کریں، کرتے جائیں، ایک غلطی، دوسری غلطی، دسویں غلطی، کب تک غلطی رہے گی؟ میں فروع مسائل کی بات نہیں کر رہا، جیسے سلف خاموش اختیار کرتے تھے، واللہ ہم بھی خاموش رہتے، لیکن مسائل عقیدے تک پہنچ چکے ہیں، مسائل منہج تک پہنچ چکے ہیں، مسائل عقیدے کے بعض اصول تک پہنچ چکے ہیں، اور ہم تماشا دیکھ رہے ہیں. امت کا حال تو دیکھیں ذرا، دائیں بائیں دیکھیں ذرا کیا ہو رہا ہے، اور کتنی ملک اس بدامنی کے شکار ہو جائیں گے، اور ہم تماشے دیکھتے رہے. کیوں یار؟ خاموش اختیار کرو، ہمارے اپنے ہیں، ان للہ وانا الیہ راجعون. اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہے امت پر؟ سنیں، شیخ صالح فوزان فیض اللہ فرماتے ہیں، فلا يروج هذه الفكره، فكره حريه الراي وحريه الكلمه واحترام الاخر، الا مضل كاتم للحق. نحن قصدنا الحق. شيخ صالح فرماتے ہیں ہمارا مقصد حق ہے، حق کو اپنانا ہے، حق کو بیان کرنا ہے. ما قصدنا ان نجرح الناس. نحن قصدنا الحق، ہم نے حق کو چاہا ہے، مقصد یہ ہے کہ حق کو سمجھے، اس پہ عمل کرے. ما قصدنا ان نجرح الناس او نتکلم فی الناس، ہمارا مقصد یہی کہ لوگوں کی جرح کر باتیں کرتے رہے. القصد هو بیان الحق، القصد هو بیان الحق، قصد ہمارا کیا ہے، مقصد کیا ہے، کہ حق کو بیان کریں. وهذه امانه حملها الله العلماء، اور یہ امانت اللہ تعالی نے علماء پر ڈالی ہے. یہ امانت کیا امانت ہے؟ کہ حق کو بیان کرو کھول کھول کے لوگوں کے سامنے. فلا يجوز السكوت عن امثال هؤلاء، تو ایسے لوگوں پر سکوت کرنا جائز نہیں ہے. فضیلۃ الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان فرماتے ہیں، اہل بدعت پر یا وہ لوگ جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، جن سے عقیدے یا منہج میں غلطی ہوئی ہے، ان پر سکوت کرنا جائز نہیں ہے. لیکن مع الاسف لو یاتی عالم يرد على امثال هؤلاء قالوا هذا متسرع الى اخره. لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کون کہہ رہا ہے؟ فضیلۃ الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے، بڑے افسوس کے ساتھ جب کوئی عالم آتا ہے اور ایسوں کا رد کرتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جلد باز ہے، اور وغیرہ وغیرہ، ان غیر ذلک من الوساوس، اور اس طریقے سے اور بھی باتیں، تہمتیں، الزام تراشیاں، گالیاں، جو محض وساوس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. فہذا لا یخذ اہل العلم ان یبین للناس شر دعات الضلال لا يخذلهم. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل علم کو پست نہیں کر سکتے کہ وہ ایسے لوگوں کا شر لوگوں میں عام کر دیں اور ان کی غلطیاں لوگوں میں بیان کریں جو گمراہی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں. تو ایسے لوگ اپنی ان الزام تراشوں سے، اپنی ان وساوس سے، وسوسوں سے اہل علم کو پست نہیں کر سکتے، نہ ہی روک سکتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.